وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
میرے پیارے بھائیو، روز کہتے سنتے ہم ہیں کہ اللہ نے ایک کام دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ساری چیزیں جو ملی ہیں وہ سبھی امانتیں ہی ہیں، ہم اس کے مالک نہیں. امانتیں ہیں، نعمتوں کے طور نعمتیں بنا کر دی گئی ہیں کہ ان امانتوں کا بوجھ زیادہ نہ پڑے اور مقصد میں معاون بھی بنے، اس لیے یہ چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، نعمتیں. اس میں یہ کام یعنی دین اور دین کا کام، یہ بڑی نعمت بھی ہے اور یہ بڑی امانت بھی ہے. یہ دنیا کے وسائل سے نہیں چلتی ہے، دنیا کے وسائل اور اسباب سے اس کی ترقی نہیں ہے، افراد کی کثرت سے بھی اس کی ترقی نہیں ہے. یہ بہت ہو گئے ہیں، اس سے بھی اس کی ترقی نہیں ہے. اللہ نے اس کی ترقی کے اسباب الگ رکھے. اس کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے ہو جائیں گے، لیکن اس کی ترقی کے اسباب اس کے زیادہ ماننے والے نہیں، بلکہ تھوڑے بھی ہوں گے اور ان کے پاس وہ چیزیں ہوگی جسے اس کام کی ترقی ہے، تو وہ تھوڑے بھی بڑا کام کر لیں گے. جیسے بدر والوں نے بڑا کام کر لیا، تھوڑے ہی ہیں، ہر لحاظ سے تھوڑے، کوئی تعداد ہی نہیں ہے، تھوڑی تعداد. بڑا کام کر لیا، یوم الفرقان، یوم بدر کو یوم فرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فیصلے کا دن، لوگوں کو حق اور باطل سمجھ میں آ گیا. جی ہاں، تھوڑی تعداد، تھوڑے اسباب، تھوڑے وسائل، ہاں، اور موانے بہت سے، رکاوٹیں بہت سی، بھوک ہے، پیاس ہے، سب. لیکن بڑا کام ہو گیا، اس کو یوم الفرقان کہا گیا، کہ حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا اور لوگوں کو حق سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ان کے ساتھ حق ہے. اور جو نہیں ماننے والے تھے ان پر بھی حجت پوری ہو گئی، اب ان کے لیے کوئی بات نہیں، حجت پوری ہوگی، اللہ کی دلیل پوری ہوگی. اس لیے جو مرے ہیں ابو جہل کے ساتھی، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا کہ انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ ہم نے اپنے پروردگار کا وعدہ سچ پایا، تم بتاؤ کہ تم نے بھی اپنے پروردگار کا وعدہ سچ پایا نہیں پایا. تو لوگوں نے رکھا کہ یہ کیا چنیں گے، آپ کی مر چکے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں میری خوب سن رہے ہیں, ان کے سمجھ میں خوب آ گیا, بات کھل گئی. یہ آپ نے بتا دیا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا. کیا وعدہ تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ نے فرمایا ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ہم مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی, دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ اللہ کا وعدہ, رسولوں کی مدد کریں گے, ایمان والوں کی مدد کریں گے. رسول بھی موجود ہیں ان میں, ایمان والے بھی ہیں. تعداد تھوڑی ہے, اسباب تھوڑے ہیں, وسائل تھوڑے ہیں, لیکن کام بڑا ہو گیا. کیوں؟ کہ اس کی شرطیں پوری ہو گئی, اس کی شرطیں پوری ہو گئی. ذمہ داریاں تو تھی وہ پوری کر گئی. وہ شرطیں کیا تھیں؟ کہ وہ شرط یہ تھی کہ ایک تو ان کا ایمان یقین اور دوسرا ان کے اطاعت, یہ دو چیزیں وہاں جمع ہو گئی. ایمان یقین تھا جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں, وہی کرنا ہے, اسی پر کامیابی ہے اور وہی ہم کریں گے. تو ان کی ایمان اور اطاعت, اس ایمان اور اطاعت کی وجہ سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبردست مدد نازل فرمائی فرشتوں کی. بارش نہیں تھی تو بارش بھی ہو گئی, پانی نہیں تھا تو بارش ہو گئی. تو یہ ہے کہ اس امانت کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے, جس طرح اللہ تعالیٰ پسند کرے. تو اللہ تعالیٰ ایمان کو پسند کرتے ہیں, بلا یردان عباد ہیں کفر, اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا. کہ اللہ تو ایمان کو پسند کرے, اور ایمان بھی وہ جو اطاعت والا. تو ایمان اور اطاعت یہ دو جمع ہو گئی تو یہ نتیجہ آیا, اور آئندہ آنے والی امت کو یہ ایک سبق مل گیا کہ جب جب یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے, اپنا فیصلہ دکھائیں گے. یہاں یہ دکھایا, اگلے سال میں اس کے مقابل کی چیز دکھائی. اگلے سال بھی ہوا, سن تین ہجری دو ہجری میں ہوا, اور وہ تین میں ہوا. اس میں یہ ہوا کہ اس کا الٹا ہوا, اس کا الٹا ہوا. الٹا یوں ہوا کہ تعداد زیادہ, ایک ہزار تھے اس میں سے 300 چلے گئے منافقین, اب کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے. تعداد زیادہ اور تیاری بھی اچھی خاصی. لیکن بات الٹی ہو گئی. الٹی کیا ہو گئی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ترتیب بتائی تھی وہ ترتیب الٹ گئی, اس ترتیب پر باقی نہیں رہ سکے. آپ نے خاص ترتیب سے ان کو وہاں کھڑا کیا تھا میدان میں. آپ کی مرضی یہ تھی کہ یہ جو آئے ہیں ابو سفیان اپنی فوج لے کر کے, ان کا مقابلہ شہر میں رہ کر کریں, باہر نہ نکلے. لیکن جوانوں کو جذبہ تھا کہ نہیں ہم تو بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے, اس لیے ہم تو اب اپنا دکھائیں گے, اپنے عرض پوری کریں گے اللہ کے راستے کی. یہ ان کا جذبہ, جب ان کا جذبہ یہ دیکھا تو آپ گھر میں گئے اور تیار ہو کر آ گئے. جوانوں کو ان بڑوں نے سمجھایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہیں سمجھو, آپ کی منشا یہ نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ باہر جا کے مقابلہ کرو, تم نے اچھا نہیں کیا. جب آپ واپس تشریف آئے گھر میں سے تو جوانوں نے معذرت کی, یا رسول اللہ کیوں کو گئی؟ ہم نے مطالبہ کیا، وہاں پیشہ فرمایا اب نہیں، اب نہیں، کہ نبی جب تیار ہوگا نہ جائے گا تو جب تک کام سے فارغ نہیں ہوگا اپنا ہتھیار نہیں اتارے گا، اب نہیں، ہو گیا. ایک تو یہ ہوا شروع میں، دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے دھرتی بسائی بنائی، وہ دھرتی بلٹ گئی. آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک خاص جگہ پر بٹھایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو یہیں رہنا ہے، چاہے ہم ہار جائیں جیت جائیں کچھ بھی ہو جائے آپ یہاں رہنا ہے. وہ وہاں رہ نہیں سکے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو معاملہ ختم ہے اور دشمن تو بھاگ رہا ہے، تو وہ وہاں سے ہٹ گئے، جگہ چھوڑ دی. حالانکہ ان کو منع تھا کہ کسی حال میں جگہ رہے، لیکن وہاں بھی شادی تیار نہیں ہوئی وہاں جمنے پر. ان کی امی نے کہا بھی کہ اب تو ہو گیا صاحب، اب کیا ہے، کام ختم ہو گیا، یہ چل رہا. یہ اس کی تفصیلات ہیں. وہ تک گئے نہیں تھے، باہر رہ گئے حجاج میں سے. خالد بن ولید بہت ان کے ماہر تھے، وہ فوراً وہاں چڑھ گئے، اوپر سے مارا. تو 70 صحابہ شہید ہوئے، وہاں ابو جان کے 70 ساتھی مرے تھے، یہاں آپ کے 70 ساتھی شہید ہوئے. جی ہاں، دھرتی بلٹ گئی. جی ہاں، یہ مثالیں ہیں. یہی سمانت کی ادا کرنے کی خاص شرطیں ہوتی ہیں، رواجی شرطیں نہیں ہوتی. جی ہاں، یہ کام ہے، اس کی درخت کے لیے، اس کے پنکھنے کے لیے کچھ راہیں ہوتی ہیں. اس لیے دو نمونے ہیں، دو سال اور ساری امت کے لیے. ایمان سے، اطاعت سے یہ چیز چلتی ہے. یہ تو اول اول درجے کی چیز ہے کہ ہمارے اندر ایمان آوے، ہمارے اندر اطاعت آوے کہ اللہ رسول کی بات حق ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں اپنی سب چیز کہ اپنی سب چیز کے تابع بنانی ہے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. پہلے سال میں اطاعت ہوئی، دوسرے سال میں اطاعت میں کمی ہوئی، واسطے تو میں بعد ماں یہ فرما کہ تم نے نافرمانی کی. اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر کے تم نے نافرمانی کر لی، یعنی فتح دیکھی دشمن کا گیا ہے، اور پھر تم نے نافرمانی کی رسول کی جو تم نے بٹھایا تھا. تو یہ اس کے اسباب ہے تنزلی کے، اور پہلے اسباب ہے اس کی ترقی کے. یہ ہے، یہ مثالیں ہم کو دی گئی ہیں. یہ پورا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیات ہے، اس کی روشنی میں چلتا رہتا ہے، اسی سے یہ چلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا، آپ کے ساتھیوں نے کیسا کیا، یہ مجموعی چیز ہے، مجموعی چیز. دعوت جو ہوتی ہے اور محنت جو ہوتی ہے، یہ مجموعی ہوتی ہے، پوری مجموعی مجموعے پر اس کا اثر پڑے گا، اور مجموعے کو ساتھ لے کر چلنا بھی پڑے گا، مجموعے کے ساتھ کام بھی کرنا ہوگا. یہ اس میں دو باتیں نہیں ہوگی، اس کے اثرات پڑیں گے، حالات اور حالات بدلیں گے. جیسے بدل میں حالات بدل گئے اور یہاں حالات بدل گئے، یہ مجموعے کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں. جب ہمارا مجموعہ ایک صحیح روپ بنا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے، تنگیوں میں اور خوشیاروں میں آسانی کر دیں گے، نہیں تو آسانیوں میں تنگی آ جائے گی کہ وہ لڑ گئی بات. جی ہاں، اس لیے اس کو سمجھایا گیا ہے. اس میں ایک سیرت بھی، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ سار ہر زمانے میں اس کی روشنی ہم کو دی گئی. یہ رواجی طریقوں سے نہیں چلے گی. جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد بھی ہے، یہ بھی ایک کام ہے ہمارا. جس طرح ہمیں اپنے کام کے حق ہونے کا یقین، ایسے اپنے ساتھیوں پر اعتماد بھی ہو. ہاں، تھا کام حق ہے, حق ہونے کا یقین, یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے ہی اپنے ساتھیوں کا کہ اپنے ساتھیوں کا اعتماد کہ ہمارے ساتھیوں کی وجہ سے کام ہوگا. مان علیہ و اصحابی, حضور نے فرمایا کہ صحیح طریقہ وہ ہے نجات کا جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی. تو اپنے آپ کو اکیلا نہیں بنایا بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ جس راستے پر میں ہوں, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے ساتھی جس پر ہیں, کہ وہ ہے نجات کا طریقہ. تو یہ بھی من جملہ اسباب میں سے, کیونکہ یہ کام ایک فرد کا نہیں ہے, یہ شخصی رائے پر نہیں چلتا. یہ شخصی رائے پر تو اس وقت چلے گا جب حالات عظیمت کے ہوں, حالات عظیمت کے ہیں, ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ عظیمت, تو پھر شخصی حالات پر کام چلے گا. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر مرتدین کے لیے تم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا تو میں اکیلا جاؤں گا, جیسے میں حضور کے ساتھ اکیلا تھا کہاں انکار میں, تو وہاں تو اکیلے کی چل پڑی اور اللہ نے تائید کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت کی وجہ سے. تو اگر حالات ایسے عظیمت کے پیش آ جائیں خدا نہ کرے, اس وقت میں جو عظیمت پر کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات چلا دیں گے, جیسے ابو بکر کی بات چلی, سب سے کہہ دیا تھا اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں جاؤں گا اکیلا, کیونکہ میں حضور کے ساتھ بھی اکیلا کار میں. تو ان کی عظیمت کی برکت سے صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہمیں بھی شرع صدر ہو گیا, شرع صدر ہو گیا. تو مختلف اسوار ہوتے ہیں, اسوار مختلف حالات, ورنہ ان کے اکیلے کی ہی رائے تھی لیکن عظیمت کی بات تھی کیونکہ حالات اتنے تنگ ہو گئے تھے چاروں طرف سے, اس میں کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر, آپ کے طریقے پر, آپ کے مقصد پر. تو اگر وہ اکیلا بھی ہے کہ اللہ اسے چلا دیں گے تو پھر صحابہ کو بھی شرع صدر ہوگا, ورنہ تو کام مجموعے کا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, یہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو مضبوط سب مل کر, سب مل کر, جميعا کی تاکید ہے, سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو. ولا تفرقوا, اور تمہارا تفرق نہیں ہونا چاہیے, یہ صلاحت ہو گئی کہ اللہ کے کام کو اللہ کی رسی ہے, اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے, کہ اس کو مضبوط پکڑو اور سب اکٹھے ہو کر پکڑو اور تمہارا تفرق, یہ اس کے عوامل میں سے, اس کے اسباب میں سے کہ ہمارے ذہن, ہماری فکر, ہماری سوچ سب ایک ہو, اعتماد کے ساتھ ایک ہو, کہ بغیر اعتماد کے کوئی تحریک چلا نہیں کرتی. جس تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں وہ بے اعتمادی کی بنیاد پر ختم ہوتی ہے اور اس کی طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کہ ان کے آپس کے اعتماد نہیں ہے, ان میں آپس میں گھسنے دن نہیں ہے, ان کو شیطان شاکی بناتا ہے ایک دوسرے سے, شکایتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں یا اعتراضات پیدا ہوتے ہیں, دونوں پیدا ہوتے ہیں, شکایتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں یا اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں. جی ہاں, پھر کہ پھر یہ مضمحل ہوگا, اس کا رشتہ کمزور پڑے گا. اس لیے صحابہ کرام جو ہے یہ دونوں چیزیں پیدا نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں کوئی شکایت پیدا نہ ہو اور کوئی اثرات پیدا نہ ہو. اس لیے کیا کرتے تھے, مشوروں کو مقدم کرتے تھے مجموع پر, مجمع میں وہ بات آئے گی جو پہلے مشورے میں آئے گی, یہ اس کی لڑی ہے, جیسے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے نا, کہ وہ ٹوٹ جاوے تو پھر ایک موتی کی سلامت رہے گا, سلامت نہیں رہے گا ٹکر جائیں گے, ایسے ہی تو ایسا کرتے تھے. سنت تو ان کی زندگی میں تھی کیونکہ سنت کے بغیر مدد نہیں ہوتی, اتباع سنت کے بغیر مدد نہیں ہوتی, انہیں سنتوں میں مشورہ بھی ہے، احتیاط بھی ہے، وہ اپنے مشوروں کو مقدم کرتے ہیں. یہ مشورہ مقدم، مشورے سے جو چیز آئے گی وہ مجمع میں جائے گی. اچھا، مشورے میں اگر کوئی چیز مجمع میں چلی گئی وہ مجمع ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو دنیا والوں کا طریقہ ہے. دنیا والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجمع پہلے، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اس بات اور نفی کے اعتبار سے مجمع، نفی کے اعتبار سے مجمع ہڑتال کرو، جی ہاں سب سے کام چھوڑو ہے، یہ مجمع میں جو بتایا دنیا میں، ساری دنیا میں دنیا والوں کا طریقہ یہ نہیں کریں گے. یا پھر سب کو کٹا کہ ایک ریلی بناؤ، ریلی بنے گی مجمع، پھر مجمع میں چھوڑیں گے وہ چیز، جی ہاں، تو اس کا نتیجہ ظاہر بات ہے دونوں نتیجہ انتشار، چاہے منفی طور پر ان کو کہو یا پھر مثبت طور پر جیسے کہو، دونوں انتشار. یہ طریقے نبیوں کے لیے ہوتے، یہ طریقے صحابہ کے لیے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا کہ ان کے دل، ان کے سب دل جمع میں تفرق ہوں، تو میں تفرق ہوں، یہ تفرق کے اسباب ہے کہ مجمع میں لا کے کوشش چھوڑ دیں، اس لیے مجمع جمع کرتے ہیں. جی ہاں، بتاتے ہیں سب کو جاؤ فلاں کا یہ ہے، جی ہاں، کہتے ہیں جیسے ساری دنیا جانتی ہے. یہاں پہ ہمیں طریقہ نہیں ہوگا، ہمارا طریقہ یہ ہے، سوچنے والے ہمارے سوچیں گے اور سوچ کر کے پھر بتانے والوں، جن کو بتانے ان کو بتائیں گے. یہ صحیح طریقہ، اس سے اجتماعیت کو پانی ملتا ہے اور صلاحیتوں کو، پھر صلاحیتوں کو جو ہے جلا ملتا ہے، یعنی مزید طاقت ہوتی ہے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اگر بغیر اس کے کر دیا تو، بغیر اس کے کر دیا تو ضرور اختلاف ہوگا. ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرا، میں نے بدوؤں کا سردار آیا تھا عبد الرحمن فزاری، وہ کہنے کہ فلاں زمین جو پڑی ہوئی ہے اب تو خلافت ہو گئی، تو یہ زمین ہمیں دے دی جائے، جائیداد ہے، ہم اس پر کام کریں گے. تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھ کر کے ابو بکر نے دی، میں پہلا مشورہ نہیں ہوا اور اس کا قرار لکھ کر وہ کہا کہ جاؤ اور ان پر فاضل عمر کے پاس دستخط کرواؤ. جب وہ حضرت عمر پر دستخط کرنے کے لیے گئے، حضرت عمر نے پڑھا تو اس کو چھو چھو کر کے چھوک دیا اور اس بچے کو پھاٹ دیا. یہ نہیں ملے گا تم کو، میدان نہیں دیے گی، کیسے مل جائے گی؟ وہاں سے کہا ہے اب خلیفہ نے، پھر خلیفہ کے پاس گئے حضرت عمر کہ آپ نے کیوں دیا، کس کی رائے سے دیا، کس کے مشورے سے دیا؟ حضرت کہ ابوبکر عمر ایک ہی ہیں، ابوبکر عمر ایک، میرے دو انگوٹھے، دو انگوٹھوں میں کام ہوتا ہے. دو انگوٹھے کے بغیر کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا. یہ دو انگوٹھے خلافت کے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اپنے ساتھ رکھا، ورنہ ان کو تو جانا تھا وہ اسامہ کی جماعت میں، موتا کی جنگ میں، بین قلمے پر رہنے دو، یہ تو ایک ہی ہے دونوں. لیکن یہ جو ہے نا دوسرا انگوٹھا ہی تلاش کر رہا، کیوں کہ ہم نے کسے پوچھا، ہم نے کس کے مشورے سے کیا، یہ حضرت عمر کو کیا. تو وہ عبد الرحمن فزاری پریشان ہو گیا، خلیفہ تو آپ ہیں اور زور یہ لگا رہے ہیں، ہاں بھائی ان میں یہی صلاحیت ہے، میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ تم بھی بن جاؤ، تو یہ صحیح تھا، یہ روپی ہمارے سامنے آ گیا. ایک مقدس آدمی ہے، ابو بکر زیادہ کوئی مقدس نہیں، ایک مقدس آدمی بھی اپنی رائے سے کچھ کرے گا تو ٹھیک طرح ہوگا. یہ سبق ہے، یہ کیا ہے سبق ہے. مشورے سے کوئی چیز چلی تو وہ چلی، بہتری. حضرت عمر گئے حضرت ابو بکر کے پاس, عرض کیا کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسیلمہ کی جنگ میں بہت وفات شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں ایک اقتدار پھیلا تھا, ایک جھوٹا نبی بھی پیدا ہو گیا تھا مسیلمہ, اور لوگ اس پر اس کی طرف مائل ہو گئے تھے اور اسلام سے نکل گئے تھے, انہوں نے طاقت پکڑ لی. تو حضرت ابوبکر نے خلافت کے زمانے میں وہ جنگ ہوئی, اس جنگ میں بہت سے جیدہ جیدہ صحابہ کرام شہید ہوئے, 70 کے قریب, یہ سب حافظ عالم تھے, حافظ عالم. تو حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ بھائی اسی طریقے سے وفات مارے گئے تو قرآن شریف کا کیا ہوگا, قرآن شریف جمع نہیں ہوا تھا لوگوں کے سینوں میں تھا, اور اپنے پاس متفرق طور پر لکھا ہوا تھا, تو یہ بڑا کام تھا, یہ امت کے لیے قرآن شریف کو صحیح فکر میں محفوظ رکھوں. عمر کرے ان کے پاس, ابو بکر کے پاس, اور کہا ہم نے کہ آپ جانتے ہیں سب والے کرام کتنے شہید ہوئے ہیں, اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر قرآن شریف کا کیا ہوگا, اس لیے میری رائے ہے کہ جو قرآن شریف لوگوں کے پاس ہے ان کے سینوں میں ہے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے. حضور کے زمانے میں طرح کے اکٹھا نہیں کیا گیا تھا, لوگ یاد کر لیتے تھے, لکھ لیتے تھے, اپنے پاس رکھ لیتے. ان دونوں میں یہ مشورہ ہو رہا ہے, ابو بکر نے کہا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کہوں گا, موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں کیسے کروں, اس کو مجھے تو کہ اپنے زمانے میں 23 برس اترتا رہا تو میں کیسے کروں. تو حضرت عمر برابر ان سے عرض کرتے رہیں گے کہ خدا کی قسم جس کے اندر خیر ہے کوئی دوسری بات نہیں, خدا کی قسم جس میں خیر ہے کوئی دوسری بات نہیں ہے, برابر مطمئن. یہاں تک کہ ابو بکر لوگ مطمئن ہو گئے یہاں پہ یہ چیز بھی ہو جانی چاہیے, پتا نہیں تھا کیا ہو. ان دونوں کا یہ متفق ہو گئے. ہاں تو جب ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم اس کو کر سکا, وہ بھی یہ کہہ رہے کہ حضور نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیسے کروں, تو کہ نہیں خدا کی قسم میں ہے یہ کر لو. چنانچہ انہوں نے فکر کر کے تو قرآن پاک جواب دیا, اسی تفصیلات کتابوں میں مختلف چیزوں کو لکھا گیا تھا, موجودہ ترتیب کے ساتھ نہیں تھا, الگ الگ. پھر وہ ابو بکر کے پاس رہا ایک زمانے تک, وہ یہ کام ہو گیا اور اس نے کسی نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ یہ بات پہلے ان حضرات کے مشوروں میں آئی, پھر مجمع میں آئی, تیسری بات قرآن شریف اتر رہا تھا لغت قریش میں. قریش جو قریش میں یہ ہے آپ کی زبان آپ کا لہجہ, تو اسی میں وہ اتر رہا ہے. اس کے پڑھنے میں لوگوں کو دشواریاں ہوتی تھی, جیسے ہمارے اردو کے بہت سے لہجے ہیں اردو زبان کے, اردو تو بولی جاتی ہے بہت جگہ لیکن اس کے بولنے کے لہجے الگ الگ ہیں. ایسے وہ عربی زبان کے پڑھنے کے لہجے الگ الگ تھے, اردو سے لہجے والوں کو اس لہجے میں پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی. اردو صلی اللہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہو جائے, تو 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہوئی, لوگ پڑھتے تھے اپنے لہجوں میں. تو زمانہ گزر گیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بہت پھیلا کام, دور دور تک اسلام پھیلا, عرب سے گزر کر عجم آذربائیجان تک, اپنا لہجے الگ تھے, الگ الگ لہجوں میں پڑھتے, وہ آسانی کے لیے کہا گیا تھا. اب لوگوں میں کیونکہ جتنے نئے نئے لوگ آئیں گے تو نئی نئی باتیں پیدا کریں, تو جو لوگ جس لہجے میں پڑھتے تھے اسی پر اشارہ کرنے لگے کہ یہی صحیح ہے تمہارا غلط ہے. کہنے کہ ہمیں بھی اس طرح پڑھا کہ نہیں. یہاں تک ابن مسعود ایک دفعہ قرآن پڑھنے لگے تو ایک آدمی ابن مسعود کہنے لگا کہ یہ غلط ہے. ابن مسعود نے کہا کہ میں نے تو حضور کے زمانے میں یہ پڑھا سیکھا ہے کتنا بڑا عالم. تو لوگ پکڑ لیتے ہیں ایک چیز کو. جب صحابہ نے مختلف ملکوں میں اللہ کے راستے میں ان کا نکلنا ہوا جہاد کی وجہ سے یا تعلیم کی وجہ سے دونوں اعتبار سے صحابہ باہر جاتے تھے, جہاد کے لیے باہر جاتے تھے, تعلیم کے لیے باہر جاتے تھے. تو ان کو بڑا اطلاع ہونا تو چلا کیونکہ اطلاع مرکزوں میں نہیں معلوم ہوتا, یاد رکھو وہ تو باہر معلوم ہوتا ہے. ہاں جیسے حج میں ہے نا, حج میں سب حاجی اور مدینہ میں سب نمازی. کیوں ساری نماز پڑھنی ہے وہاں؟ جی ہاں. تو حج میں سب حاجی نظر آئیں گے اور مدینہ میں سب نمازی. جس بات میں باقی ہوتے ہیں زندگیاں کیسی ہیں وہ بعد میں پتا چلتا ہے, مرکزوں میں نہیں پتا چلتا. جی ہاں یہ اب جب وہ حضرات باہر گئے بڑے بڑے حضرات جہاد کے نام پر یا یہ کہ تعلیم کے نام پر ان کو امت سے اختلاف ہوا تو بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ جب اتنے مسجد پر انکار کر رہے ہیں کتنی ہمت ہوئی نئے لوگوں کی. ہاں یہی ہوتا ہے کہ نئے لوگ تھوڑا سمجھتے ہیں زور زیادہ لگاتے ہیں. ہاں کام سمجھے تھوڑا کیونکہ ان کو تھوڑا ہی تو ملا ہے لیکن زور زیادہ لگا دیں, اور جو سمجھنے والے ہیں ان کو بھی نکلنے دیں. تو یہ حضرات نے آ کر کے دشمن سے کہا کہ امیر المومنین یہ امت کی خیر خبر لیں آپ, ورنہ تو یہود نصارہ کی طرح سے یہ اپنی کتاب میں اختلاف کریں گے. عمل کی بات تو پھر عمل میں کہاں رہے گا, کتاب میں اختلاف ہو گیا کیا بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی تھی وہ اسی پر مشرف ہو گئے اور دوسروں کے وہ غلط کہتے ہیں غلط اور اس میں ٹکراؤ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ پڑھا کام جانی ہے تو ساری دنیا میں یہ چیز چلانی ہے, دنیا میں چلانے کا مطلب ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے گاؤں کے لیے بڑا اہتمام کیا مشورے کو, بھائی مشورے والوں کو جمع کرو میرے اکیلے کے کام نہیں ہے. روایتوں میں ہیں کہ 50,000 آدمی جمع ہوئے مشورے کے لیے. ید اللہ ید الجماعت یہ مسئلہ رکھا یہ لوگوں کو ان کی آسانیوں کے لیے ان کے لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی ہے. اب وہ آسانی کو انہوں نے بنیاد بنایا اختلاف کا. انہوں نے دعا مانگی تھی تو مشورے پر طے ہو گئی کہ قرآن کریم کو تو اس کے اصلی لہجے میں ہی پڑھنے کی بات رکھو جس میں وہ نازل ہوا تھا, یعنی قریش کے لوگ قریش کے لہجے میں جواب ہے وہ. یہ طے ہو گئی مشورے پر, اب اس کو عالم میں چلانی. جی ہاں یہ ہے وہ امر ہوں برا بہن ہوں, یہ ترتیب ہے کہ مجمع تو بعد میں سنے گا کہ مشورہ پہلے ہوگا. یہ چیز کرنی ہے, یہ کرانی ہے, اس کو اٹکانا ہے, کوئی چیز اٹکانی ہے تو بھی, کوئی چیز چلانی ہے تو بھی. تو 50,000 آدمی ہوں گے, یہ مسئلہ ہے. ہاں امیر المومنین نے اس کو تو حل کرو. ہاں کہ اس کا حل یہی ہے کہ جو اصلی لہجے میں پڑھنے کی اجازت ہوئی تھی قریش کے لہجے میں اسی میں پڑھا جائے گا, اسی میں لکھا جائے گا. تو پھر باصلاحیت ساتھیوں کی ایک جماعت حضرت ابو عمر عثمان نے بنائی, یعنی وہ صحابہ کرام جو جوان بھی تھے, جو تربیت یافتہ بھی تھے اور علم بھی ان کے پاس تھا, ان کی ایک جماعت بنائی, ان کو بٹھایا. حضرت عثمان نے ہدایت دی, دیکھو مختلف لہجوں میں ہے, اب تمہیں قرآن کریم کو جو ہے اصلی لہجے میں اترا ہے اور قریش کی لغت میں اترا ہے, اس کے مطابق لکھو. عبداللہ بن زبیر اور یہ بڑے بڑے حضرات قریش کے, عبداللہ بن زبیر بہت فاضل آدمی, ابو بکر کا نواس ہے, ایسا کے شاگرد بھی ہیں بانجے بھی ہیں, بڑا علم کے بعد ایسے اور بھی قریش کے نوجوان جو جن کو اپنی زبان ہے قریش کی, وہ جیسے جتنے ثابت ان کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ وہی کے لکھنے والے اور قرآن کی زبان کرنے والے وہی تھے, یہ بھی نہیں مگر ان کی لغت انصار کی لغت ہے. جی ہاں چکو کیا تم اس طریقے سے لکھ بتائے, ہدایت دی جو اس طریقے سے لکھا گیا جو اب مجھے ہمارے سامنے ہے, پھر اسے کاپیاں بنا بنا کر کے ملکوں میں بھیجی کہ اب اس طرح سے اسی طرح پڑھا جائے گا. تو یہ ید اللہ علی الجماع کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے, اب ساری امت اسی طرح پر پڑ رہی ہے, کیونکہ ایک دم اس کو نہیں بچنے میں چھوڑ دی بات, بلکہ اس کو مشورے سے اس کو لیا گیا اچھی طرح سے, سب 50,000 آدمی اس کی فکر کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اس کی تجویز کا, اس کی ترقی کا, جو ہمارا کام ہے کہ اس کے پشت پناہی جو ہے جس طرح قربانیوں سے ہوگی, اعتاد سے ہوگی, اس کے مشوروں سے ہوگی, اس کی پشت پناہی یعنی اس کی قوت, اسے کو زور دیا گیا ہے, اس میں اعتاد بھی ضروری ہے, اس میں قربانی بھی ضروری ہے, اس میں مشورہ بھی ضروری ہے. ہاں پوری دنیا میں ایک چیز چلے گی کہ اسی سطح کا مشورہ بھی ہوگا, اسی سطح کا تقاضا بھی ہوگا. تو یہ روح ہمارا ہے, دنیا والوں کا روح الگ ہے کہ وہ مجمع کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا, مجمع ہو نہ ہو لیکن روح صحیح ہو, اگر روح صحیح ہے تو مجمع تو خود ہی ہو جائے گا آہستہ آہستہ, کیونکہ حق تو دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے, حق کی جو ترقی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے, باطل کی ترقی جلدی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو جو کہتے ہیں ہمارے عربی میں کہ حق جو ہے بتی اس سیر, یعنی حق کی جو رفتار جو ہے دھیمی ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے حق, اس لیے پر اپنی فکر لگانی پڑے گی, اپنی محنت لگانی پڑے گی, قربانی لگانی پڑے گی, نگرانی کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بھی ہوتی ہے بتی اس سیر, یعنی اپنے اپنے اپنی اسپیڈ میں وہ دھیما ہوتی رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہی چلے گا, قدر ناقرض اثر تھا, جیسے کوئی زمین کی کوئی زمین میں کوئی چیز کوئی دانا ڈالا تو وہ اگے گا بہت آہستہ آہستہ, شروع میں ایک دھاگے کی طرح سے, پھر اس کو دھیرے دھیرے قوت ملتی ہے, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنے 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 دانے پر کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنا دیتا ہے دانا دینا پھل دینا یہ چلتا ہے. تو حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے, جی ہاں, اس لیے اس کی نگرانی کرنی پڑے گی تاکہ اس کا نہ اس کا اصول اس میں کوئی فرق نہ ہو, جو بتلا کر چلے گئے ہیں کہ انہیں کے مطابق رہے. ہاں نہیں تو نیا دن نئی بات نیا کام, پھر کوئی شکل ہی نہیں رہے گی اس کی, یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی نگرانی نگرانی اس کی بہت مشکل ہے. یوں پھیلنے سے تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی کام پھیل گیا, کام دور دور پہنچ گیا, پھیلاؤ تو اچھی چیز ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پھیلاؤ ضروری ہے ایسے اس کی نگرانی ضروری ہے, نگرانی اس کی نگرانی رکھو کہ یہ صحیح رخ پر آ, صحیح رخ پر یہ باقی رہے. سنانچہ نگرانی کی ذمہ داری کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے اپنی موت مانگی, کیونکہ ان کے زمانے میں کام بہت پھیل گیا اور دور دور تک پہنچ گیا, تو ڈرے وہ کہ میری رعیت تو بہت پھیل گئی اور اس کو اس کام کو سنبھالنا اب یہ میرے بس کا نہیں رہا, تو جو انہوں نے آخر حج کیا تھا اس حد کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے تو حج ختم ہو گیا, تو ریت کا ایک ڈھیر بنا کر بے تنگی کی طرح سے اس پر سر رکھا اور سر رکھ کر اللہ جواب یہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا میری رجعت پھیل گئی اب مجھ سے اس کی نگرانی نہیں ہو سکتی اس لیے اب تو تم اس کو اٹھا لے پھیلنے سے ڈرے کاروبار پھیل جاؤ نا کاروبار والے ڈرے صبح سمجھے ایسے ہی وہ تو پھیلنے سے ڈرتے تھے لیکن باہر کرنا تو ہے ہی ڈرتے رہے جب تک زندہ ہوتے رہے میں تو بتاؤں پھیلاؤ کا زمانہ جو ہے وہ تو ڈرانے کا زمانہ ہے خوش ہونے کا زمانہ نہیں ہے کام پھیلا کے بیٹھ کی نگرانی مطلب دور دور میں پتہ نہیں کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی شکل صورت کے ساتھ باقی رہے شکل صورت کے ساتھ باقی رہے اس لیے اس کو عمومیت دی جا رہی کام کو عمومیت کے معنی یہ ہے کہ ہر ساتھی ہر کام کرے جس ہوتی ہے عمومیت یہ نہیں کہ خاص کاموں کے لیے خاص ساتھی ہو گئی اور عام کاموں کے لیے عام ساتھی ہو گئے یہ بات بدل جائے گی جی ہاں کیونکہ اس میں عمومیت اصل ہے اس کام میں دنیا کی تمام تحریکوں میں تمام دعوتوں میں تمام اس میں خصوص اثر ہوتا ہے وہ خصوص کے پیچھے وہ رہتے ہیں کہ خصوص حاصل ہو جائے ہمارے ہاں یہ ہے کہ عموم ہو جائے سمجھ نہیں بات ہے اس دنیا میں نہیں کہ سب کو بلوئیں گے اور ایک کو بڑا بنا دیں گے یہ ہو گئے صدر ملک کے بڑا بنا سب کو بلویا اور ایک بڑا بنا یا ایسا نہیں ہوگا ایک ہی وجہ سے سب کو بلویا ہے یا نہیں بلکہ اس کو تو عمومیت دی جائے گی کہ ہمارا تو جو صدر ہے نا وہ بھی نیچے آ گئی ہاں جو بڑا ہے کہ وہ بھی عموم میں آئے جمعہ میں آئے اور جماعت کی نماز میں آئے ہاں علیکم بالجمعہ والجمعہ جمعہ جماعت میں آؤ تو جمعہ میں بھی آئے اور جماعت میں بھی آئے اور عام مسلمانوں کے ساتھ رہے تو اس کا دین محفوظ رہے گا تو ہمارے ہاں کام کی عمومیت کہ وہ اصل ہے اسی سے اس کا بقا ہے ہر آدمی ہر کام کرے عام مسلمانوں میں یہ کام چلے جی ہاں عام مسلمانوں میں ان کی زندگی کی ذمہ داری بڑھ جائے عموم کا معنی یہ کہ عام مسلمانوں میں آ گئے اور ان کی زندگی کی ذمہ داری یہ بڑھ جائے لیکن عموم میں کام کرو غریبوں میں کام کرو ورنہ انڈیا کا الحمد للہ دے کے اشادہ سے کہیں پڑے تھے بس میں تلاش کرو ورنہ انڈیا سے اوپر کہ دیکھو غریب مسلمانوں کا خیال کرو دو باتیں تھیں اس میں ایک کہ جو مسلمان غریب ہیں ان کا خیال کرو اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان اپنی زکاتوں کی ادا کرنے کا اہتمام کرے انڈیا صاحب کا اشارہ تھا اس میں حکمت ہے کہ غریبی جو ہے غریبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکات فرض کی کہ اگر یہ اپنے زکات کا فریضہ ادا کریں گے تو ان کی غریبی کا علاج ہو جائے گا مولانا کی یہ حکمت جو دو باتیں تھی مسلمان اپنی زکات پوری پوری ادا کریں اور اس کے طریقے سے ادا کریں تاکہ غریبوں کی حاجت روائی ہو جائے جس پرکار کے مسائل ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے زکات پوری پوری لوگ ادا کرے اگر تو ادا کرتے نہیں پوری پوری اور پوری اس لیے ادا نہیں کرتے کہ وہ زکات کو غریب کی ضرورت سمجھتے کوئی آیا تو لے گیا سمجھے والا ہاں حاجت مند کوئی آیا وہ لے گیا اپنی ضرورت سمجھتے نہیں ہے حالانکہ زکات کا ادا ہونا غریب کی ضرورت نہیں ہے جس کی اپنی ضرورت ہے جیسے کپڑے دھوبی سے دھلواتے ہو دھوبی کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ضرورت ہے ایسے تمہارے مال لوگوں کے حقوق سے پاک ہو جائے اس کے لیے زکات دے دھوبی کیونکہ اس طرح سے کپڑے دھلواتے ہیں لوگ, یا اپنی طرح سے دھلواتے ہیں, یا اپنی طرح سے دھلواتے ہیں, دھوبی کی ضرورت سے نہیں. اس طرح زکات کا مال کے گھڑی کی ضرورت سے نہیں, اس کی اپنی ضرورت سے, اس کا مال پاک ہو جائے لوگوں کے حقوق سے, نہیں تو یہ لوگوں کے حقوق آ جائے گا جو اس میں واجب ہوئے ہیں ان پر, ان کی عورتوں پر, دونوں پر واجب ہوتے ہیں نماز کی طرح. ہاں, ان کے مردوں پر بھی واجب ہے اور ان کی عورتوں پر بھی زکات, لیکن وہ ہوتا نہیں پورا دینی کمزوری کی وجہ سے, کیونکہ جذبے کا دین ہوتا ہے, طریقے کا دین نہیں ہوتا. جذبے کا دین ہے آج کل, جذبے کا دین کیا, جذبے کا دین دیکھو, حج کا بہت شوق, عمرے کا بہت شوق, حج کتنی مرتبہ فرض ہے پوری عمر میں, ایک ہی قیمت, لیکن اس کا شوق بار بار, کیا ہم منع نہیں کرتے, میں تو ایک سال بتاتا ہوں, اور زکات وہ تو ہر سال اور مختلف مالوں میں وہ واجب ہوتی ہے, خالی کیش پر نہیں ہے. جی ہاں, لیکن اس کو مسئلے بھی نہیں پوچھتے کتنے مالوں پر زکات واجب ہوتی ہے اور کتنی دینی ہے, کیوں, اس کا جذبہ نہیں ہے. اس کا جذبہ ہے تو بار بار حج کریں گے, بار بار عمرے کریں گے, اس میں ہزاروں اور لاکھوں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, اس میں تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور فرض ادا ہوتا ہے. یہ جذبات کا دین اور طریقے کا دین, تو جذبات کا دین معتبر نہیں ہے, طریقے کا دین معتبر ہے. سمجھ میں آئی بات, کیونکہ اگر سینکڑوں حج بھی کرے اور جو زکات ادا نہیں ہوئی تو وہ فریضہ تھوڑا معاف ہو جائے گا, زکات کا وہ تو باقی رہے گا, جیسے نماز نے ادا کی ہے تو نماز کا فریضہ بھی باقی رہ جائے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا, نفل حجوں سے یا عمروں سے وہ معاف نہیں ہوتے. لیکن شوق ہے, جذبہ ہے اس کا ڈال کر پہ, تو ٹھیک ہے, منع تو کوئی نہیں کرتا, لیکن ہم تو جذبے اور دلے کے تو فرق بتاتے ہیں کہ تین جذبے کی چیز نہیں ہے, کہ دین تو طریقے کی چیز ہے, اور طریقے کے لیے کہ طریقے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا, طریقوں کے لیے کہ اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. جب طریقوں کے لیے پابندیاں ہوگی تو پھر طریقے وجود میں آئیں گے. لوگ طریقوں پر آ گئے, سنن شریعت پر آ گئے اس محنت سے, اب جب یہ حرکت کریں گے دنیا میں تو ان کی حرکت سے سنن شریعت زندہ ہوگی. ایک چکی کی حرکت سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے نا, چکی کی حرکت سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے, ایسے ہی ان کی حرکت سے کہ ان کے حرکت سے چاروں طرف ہدایت پھیلے گی, کیونکہ ہدایت والے ہیں, ہدایت لیے ہوئے ہیں, طریقے لیے ہوئے ہیں, ہدایت والے ہیں, چاروں طرف ہدایت پھیلے گی. جیسے صحابہ کے بارے میں سنا گیا کہ ہمارے صحابہ تو ستاروں کی طرح سے, ستارے حرکت کرتے ہیں اور حرکت سے وہ روشنی دیتے ہیں, ان کی روشنی سے نیچے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ, راہگیر اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں, سمندروں میں سفر کرنے والے, جنگلوں میں سفر کرنے والے اسے روشنی دیتے ہیں. مثال دی ہے کہ ایسے صحابہ کہ ان کی زندگی سے دوسروں کو روشنی ملتی ہے, یہ وہ اپنے عمل کے ساتھ ہیں, اپنے عمل کے ساتھ, اپنے طریقوں کے ساتھ ان کو اس کا اہتمام. یہ ہماری بنیادیں ہیں میرے دوست, ایمان کو بھی بنانا ہے اور کیا نام اطاعت کو بھی, اطاعت کو بھی بنانا ہے اور مشوروں کو بھی بنانا ہے اور اعتماد بھی پیدا کرنا ہے. ہاں, اعتماد کے بغیر اعتماد کی کوئی تحریک چلی ہی نہیں ہے. اعتماد پیدا کرنے کے لیے حسن ظن پیدا کرنا پڑے گا, حسن ظن کہ اچھا گمان, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان, جب ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہوگا تو اعتماد پیدا ہوگا اور تو خوبی نظر آئے گی حسن ظن کی وجہ سے. اگر حسن ظن نہیں ہے تو خوبی نظر نہیں آئے گی, بلکہ خطرہ محسوس کرے گا کہ ہماری چیز یہ نہیں چلنے دیں گے, کہ وہ تو پرزے ہیں, ارے ساتھی کام کا پرزا ہے, انہیں پرزوں سے تو کام چل رہا ہے, یہ کیسے کام نکالیں گے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ ہماری تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے. کیا ہے؟ خوبیوں کا لین دین. ہاں خوبیاں دیکھو, کیونکہ اللہ نے امت میں خوبیاں بکھیری, خوبیاں بکھیری ہیں اللہ نے امت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں, آپ کے اندر جو اخلاق تھے, وہ بکھرے ہوئے امت میں. آپ کی اگر ان کو پانی ملتا ہے تو وہ خوبیاں ترقی کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا, وہ پانی کی طرح سے ہے, بارش کے پانی کے, بارش کے پانی سے سب چیزوں کو ترقی ہوتی ہے, وہ خوبیاں ترقی کرتی ہے. اگر یہ دعوت نہیں ہوتی تو وہ جہالت کے نیچے دبی رہتی ہے, وہ صلاحیتیں اور وہ خوبیاں وہ جہالت کے نیچے دبی رہتی ہے. اور جب دعوت کا پانی آتا ہے اور لوگ اپنے اپنے ماحول میں سے نکلتے ہیں اور نکل کر کے دین حق کا اتباع کرتے ہیں, تو جو صلاحیت اللہ پاک نے ان کے اندر رکھی ہے وہ وجود میں آتی ہے. پھر اسے وہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے وہ خدمت لی جاتی ہے آپس کے اعتماد کی وجہ سے. اس لیے ہمارے ہر کام میں, یا ہمارے ہر کام میں اجتماعیت, دین کے ہر کام میں کیا ہے؟ اجتماعیت. سب کام کیا؟ سب کام سب کے ذمہ, یعنی کہ مؤذن اذان کے ذمہ, اذان مؤذن کے ذمہ, اور امامت امامت کے ذمہ, اور صفائی جو ہے وہ خادم کے ذمہ بھی چلی ہے. یہ تو انتظام کے لیے, یہ تو انتظام کے لیے, امام بھی ہو مؤذن بھی ہو خادم, انتظام کی بات. ورنہ اصل اصل کیا, کہ خدمت بھی ہم کریں گے, اذان بھی ہم دیں گے, نماز بھی ہم پڑھیں گے, وہ امام جائے گا نماز بھی پڑھا دیں گے, اور مؤذن نہ آئے تو کیا اذان بھی دیں گے, اور جھاڑو دینے والا نہ ہوئے تو یہ جھاڑو بھی دے دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبا کی مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے جاتے تھے مسجد نبوی سے, جھاڑو دینے کے لیے کہاں؟ قبا میں 3 میل, 3 میل. کیوں کہ جھاڑو بھی ہمارے ذمہ ہے, یہ ایک جھاڑو قبا والوں کے. اور اذان کی خلافت نہ ہوتی تو میں تو مؤذن ہوتا, یہ کیسے بھی, لیکن خلافت سر پڑ گئی تو خلافت کی ذمہ داریوں کے نیچے ہوں, اگر یہ بات نہ ہوتی تو کہ میں بھی اذان دیتا. اور حضرت جی فرماتے تھے کہ مجھ سے چوک ہوئی, میں نے حسن حسین کے لیے مؤذن ہونا کیوں طے نہ کروایا حضور سے, تاکہ حسن حسین اذان دیتے رہتے, یہ کہ حسن حسین امام ہو جاتے. مؤذن بھی ہم ہیں اور خادم بھی ہم ہیں اور امام بھی ہم ہیں. اجتماعی ذمہ داریاں کہ ہر ساتھی ہر کام کے لیے ہے. عبد الرحمٰن نے نماز پڑھائی حاضر کی, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کے لیے تشریف لے گئے تو دیر ہو گئی, تو انہوں نے نماز پڑھی پڑتی ساتھیوں نے, تو عبد الرحمٰن امام ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے فارغ ہو کر کے, تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. تو عبد الرحمٰن نے ہٹنے کا ارادہ کیا, پھر آپ نے پیچھے ارتدا کی تو آپ کی ایک رکعت گئی. ہاں تو عبد الرحمٰن کے پیچھے نماز پڑھی اور بعد میں کھڑے ہو کر اپنے ایک رکعت مشبوک کی طرح پوری کی, جیسے مشبوک اپنے ایک رکعت پوری کرتا ہے. ہاں یہ رخ ہے ہمارا, بہت سیدھا سادہ اور عمومی. کیسا؟ عمومی. ہاں اس عموم میں ہر ایک کے لیے ہر کام کی گنجائش, ہر ایک اپنی صلاحیت سے اس کی خدمت کرے, اس کی نصرت کرے, کیونکہ نصرت پوری امت کے ذمے ہے. کام کی نصرت, کام کی نصرت پوری امت کے ذمے, اللہ نے پوری امت کے وقت پر کام کی نصرت کی ذمہ داری ڈالی. کون انصار اللہ, سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کے مددگار بنے. جی ہاں, جسے اپنے دین پر چلنا, استقامت سے قائم رہنا جس طرح یہ ضروری ہے, ایسے ہی اپنے دین کے لیے کہ اپنے دین کے لیے مددگار بننا, کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین کے مددگار رہو. مدد ایسی ہو جیسے زمین کو پانی ملے. زمین کو پانی ملے تو ہر چیز جو زمین میں ہریالی آ جائے گی. ایسے نصرت ملے گی تو دین جو ہے ہرا بھرا ہو جائے گا. کہ اپنے دین کی دعوت بھی دیں, اپنے دین کو سیکھیں بھی, اپنے دین کو سکھائیں بھی, اور اپنے دین کے لیے راستہ بنائیں. نصرت اور رکاوٹیں اس راستے کی ہٹاویں, اس راستے کی رکاوٹیں ہٹاویں. کیسے؟ کہ اپنی صلاحیتوں سے, اپنے مشوروں سے اس کی رکاوٹیں ہٹا, تاکہ یہ آگے بڑھے. یہ نصرت ہے. اور نصرت کے تقاضے پر, پھر نصرت کے تقاضے پر پھر بڑی بڑی قربانیاں وجود میں آتی ہیں. نصرت کی وجہ سے قربانیاں وجود میں آتی ہیں. اللہ نے نصرت کی ذمہ داری دی, اس میں بڑی بڑی قربانیاں وجود میں آئی ہیں. صحابہ نے نصرت کی وجہ سے بڑی بڑی قربانیاں دی. پھر نصرت کی وجہ سے سارا کام یعنی مل گئے, ایک ہو گیا. ایک نصرت کی وجہ سے جتنی رکاوٹیں اپنی تھی اندرونی, وہ سب ختم ہوئے, سب ختم, سب راستہ بنا دیا. اس کے لیے کہ نصرت کے لیے جتنی رکاوٹیں تھیں کہ وہ ختم. کیا رکاوٹیں تھیں؟ کہ قبائلی اور قومی اور لسانی اور وطنی, یہ سب کچھ نہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے کلمے والے ہیں, کلمے پر جمع ہو جائیں گے, اور کلمے کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے کہ وہ کٹ جائے گی. اس لیے قومیت بھی نہیں, اور زبان بھی نہیں, اور رنگ بھی نہیں, سب کچھ نہیں. وطن بھی نہیں, کہ وطن کی بنیاد پر نہیں, کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں یہ سب باطل کے رکھے, کہ وطن کی بنیاد پر ایک ہو جانا, اور قوم کی بنیاد پر ایک ہو جانا, اپنی زبان کی بنیاد پر ایک ہو جانا, اپنے رنگ کی بنیاد پر ایک ہو جانا, کالے گورے, کہ یہ سب فرمایا باطل کی رگیں. اس سے باطل ہی رہے گا. اور دین کی نصرت یہ سب کٹ گئی. صحابہ نے اس پر سب چیزیں کٹ دی. کیا جب ایک کرنے والی بات ہے, حیات صحابہ کے دوسرے اور نا اس میں ہی لکھا کہ ساری رگیں, کہ ہمارا کوئی وطن نہیں, ہمارے کوئی قوم نہیں, ہماری کوئی زبان نہیں, ہمارا کوئی رنگ نہیں. ایک اللہ اور اس کا دین اور اس کا رسول اور ہم کیا مشکل بنے. اس لیے دین کی کہ ہم نصرت کریں گے تو ساری باطل کی رگیں کٹ گئی. کیونکہ اگر باطل کی رگیں نہیں کٹتی ہیں تو اضطراب ہوگا. اور بچھاڑ جیسے کہتے ہیں, جیسے جانور کی چار رگیں ہیں, اگر وہ نہیں کٹتی اور رہ جاتی ہے تو وہ ٹانگیں پھینکے گا, ہم اس کے بعد جا نہیں سکتے. اضطراب اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ کٹی نہیں. ہاں, اور کٹ جائے تو پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسا کہ یہ ساری رگیں کٹ جائے کہ بس پھر ماحول ٹھنڈا ہو گیا, اب ایک ہی مقصد رہ گیا. وہ کیا رہ گیا؟ کہ کلمہ. نصرت, یہ نصرت کا تقاضا ہے پوری امت سے, کہ اپنے اپنی صلاحیت سے اپنے اپنے دین کے مددگار بنو, اور جو دین کا کام کرے ان کے معاون بنو. اب جو ہے تعاون سے ترقی کرتا ہے, اور باطل کو تعصب سے اپنی راہ ملتی ہے. باطل جو پھیلے گا نا تو تعصب سے, ہاں, کہ اپنی اپنی چیز لے کر اڑ گئے ہیں جی, ہاں, تو پھر راستہ ملتا ہے باطل کو. اسے لوگوں کو متاثر بناتے ہیں, اپنے اپنی چیزوں کو اڑاتے ہیں تاکہ وہ کہیں کی بھی نہ رہے. اور حق کے لیے, کہ حق کے لیے تعاون, کہیں بھی کام ہو رہا ہے کہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے مددگار ہیں. تعاون, اللہ نے فرمایا کہ حق میں تعاون کرو, نیکی کام میں تعاون کرو, کوئی بھی ہو, کہاں کا بھی ہو, لیکن کام اللہ کا ہے, یہ تم اس کے معاون بنو. تو معاون بننا ہے, اور جتنی دوسری دینی محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں کو اپنا معاون سمجھنا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ جتنی دوسری دینی محنتیں ہو رہی ہیں وہ کہ وہ ہمارے معاون ہیں اور ہم ان کے معاون ہیں, تو ہر طرح سے تعاون ملے گا. وہ اپنا کام بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے, ہم بھی اپنا کام کریں گے, ان کا تعاون بھی کریں گے. کیونکہ تعاون سے پانی ملے گا. راستے الگ الگ ہیں, مقصد ایک ہے. راستے الگ الگ اور مقصد, تو جتنی دینی تحریکیں ہیں, دینی محنتیں ہو رہی ہیں, کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, ہم ان کے معاون ہیں, ہم ان کے مددگار ہیں. محاذ نہیں ہے ہمارے ان کے درمیان میں محاذ قائم ہو جاوے, یہ ایسا نہیں ہے. پچھلے دنوں ہم ساؤتھ افریقہ گئے, مالدار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں دیندار بھی ہیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں. تمہارا ملک ایک ہرا بھرا باغ ہے، اس لیے یہاں ہر قسم کے حضرات آئیں گے، ہر قسم کے لوگ آئیں گے، ہر قسم کے نمائندے دینی کاموں کے وہ یہاں پہنچیں گے، کیونکہ ہرا بھرا باغ ہے. ظاہر بات ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ تم ایسا کرنا اور ایسے رہو جیسے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق، عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق، داؤد علیہ السلام کے نبی برحق، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ سب برحق ہے، اللہ کے نبی ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اتباع کریں گے اپنے نبی کا. ایسے جتنی جماعتیں تمہارے یہاں میں، مختلف جماعتوں کے لوگ آئیں گے، یہ مختلف جماعتوں کے لوگ بزرگ آئیں گے، ان کے نمائندے آئیں گے، تم سب کی قدر کرو اور تمہارا جو راستہ ہے اس کی پیروی کرو. یہ اس سے کیا ہوگا، ایک تعاون کی فضا بنے گی کہ وہ تمہارا تعاون کریں گے اور تم ان کا تعاون کرو گے، اور حق کا تو تعاون چاہیے، تو یہ ان کو بہت پسند آئی. مجھے کہنا کہ ہمارے پرانوں کو جوڑو آپ کے اب تعاون میں، تو یہ تو پرانے سب مدمے میں ہو، ہمارا مدمہ یہ دھیان رکھتے، یہ نہیں کہ یہ ان کے ہیں، یہ ان کے، یہ ان کے، یہ ہمارا نہیں، سب دین والے ہمارے ہیں، جتنے دینی کام ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، کیونکہ وہ نہ کرتے تو ہم کو کرنا پڑتا. جی ہاں، یہ تو گزر جائے گا، مدد مدد سے والے مدد سے کا کام نہ کریں گے، مدد تو گزر جائے گا، تو پھر کیسا مانو اس کو. مانا شاہی صاحب ہم کو یہ سمجھاتے تھے کہ دینی کام کہ بھائی وہ کر رہے ہیں ان کا احسان ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کو نہ کرنا پڑتا، کیونکہ ہم تو دین دن کرنے کے لیے پھر رہے ہیں، تو اگر وہ لوگ نہ کرتے یہ کام تو یہ ہمیں کرنا پڑتا. ہاں تو اس ان کا احسان ہے کہ وہ سنبھالے ہوئے ہیں، یہ وہ ہمارے مرشد ہیں اور وہ ہم کو اپنا مرشد سمجھیں گے کہ بھائی بہت اچھا ہے کہ عمومی فضا ان کے ذریعے سے بن رہی ہے اور ہر لائن کے آدمی یہاں سے مل رہے ہیں. ارے صحیح صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں جمع کے لوگ ملتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ استقبال کرتے ہیں، وہ احترام کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، کیونکہ ایک عمومی رجحان دین کا الحمد للہ اسلام سے پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے نظروں میں قدر تھی ان کی. ایسا 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 رحمت اللہ، یہ تو تھے بڑے، وہ تو اسی نظر سے دیکھتے تھے، تو ہم ہو گئے کچے. ہاں اس نے جستی نہیں بات، ورنہ اصل یہی ہے. جی ہاں، جتنے دینی کام ہو رہے ہیں وہ ہمارا محاذ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے تعاون، ہمارے تعاون کا میدان ہے کہ ہم ان کے معاون ہو، ہمارے معاون، کیونکہ بادل والے ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں، بادل والے ہم کو یہ تو یقین ہے. ہاں وہ ہم اپنے نادانی سے الگ الگ ہیں، میری بات سمجھ گئے نا، کہ دنیا کا جتنا بادل ہے وہ اسی تو سب یقین ہے. جی ہاں، یہ طریقہ نبوی ہے کہ جتنے خیر کے کام ہوں کہ ہم اس کے معاملے، ہم اس کے مددگار، ہم اس کے دعا گو. جی ہاں، اور ہم اپنا کام، اپنا کام اپنا مقصد بنا کر کریں گے، جس میں تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے اور اتباع اپنے ذکر کریں گے، تو اس کا ایمان صحیح ہے، ورنہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. دوسرے نبی کو نبی نہ مانے تو وہ تو گیا کام سے. یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس سے پیدا ہوتی ہے امت میں اجتماعیت، اور اس سے ہوتی ہے امت کی صلاحیتیں دین کا کام کرنے والی، امت کی صلاحیتیں جو ہیں دین کا کام کرے، کہ امت کی صلاحیت بھی امانت ہے اللہ کی. اس لیے جب رخ ہمارا کام کا یہ ہوگا تو امت اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگا لی، نہیں تو ان کی صلاحیتیں کہ ان کی صلاحیتیں زندہ دفن ہو جائے گی. ہاں جب ان سے کام نہیں لیا گیا کوئی یا دوسرا روح ہے آڑا ٹیڑا آ گیا تو وہ کٹ ہو جائے گا. اس لیے بات اصل میں کہ حبل اللہ ہے جمیع والا زبر رکھو کہ اللہ کے رسی کو تم سارے کے سارے مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ کہ الگ نہ ہو. جی ہاں یہ خلاف کے مخالفت کو مخالفت کی اجازت نہیں ہے, رائے کے اختلاف کی اجازت ہے. رائے کے اختلاف کی جہاں یہ رائے کا اختلاف ہوگا اور ہونا چاہیے رائے کا اختلاف کہ ہماری یہ رائے ہے ہماری یہ رائے ہے کہ وہ تو مطلب صلاحیت کی دلیل ہے. آدمی سے رائے آئے اس کے دماغ میں یہ اس کی صلاحیت کی دلیل ہے, یہ بات کو سمجھ رہا ہے, یہ موضوع کو سمجھ رہا ہے, جسے رائے قائم ہو رہی ہے اس کے ذہن میں. آدمی کے اندر رائے قائم ہونا یہ اس کی صلاحیت کی دلیل ہے, یہ سمجھ رہا ہے اس لیے رائے قائم ہوئی. اور نہ سمجھے تو کیسے رائے قائم ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہی پیشے کے چند آدمی جمع ہوتے ہیں تو ان کی رائے ہوتی ہے, وہ پیشہ بدل جائے تو رائے نہیں ہوتی, وہ اس کا کام الگ ہے. ویسے یہ اختلاف کہ رائے کی اختلاف ہوگی اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک صلاحیت کا دلیل ہے کتاب اکرام میں کہ رائےوں کا اختلاف ہوتا, رائےوں کا اختلاف ہوتا تھا لیکن مخالفت نہیں ہوتی تھی. کیا نہیں ہوتی تھی؟ مخالفت. رائے کا اختلاف اتنا زوروں کا ہوتا تھا کہ حضرت عمر کے خلافت میں حضرت عمر اور حضرت عثمان ان کے اندر رائے کا اختلاف ہوا اور دونوں اتنے گرم ہوئے اتنے گرم ہوتے تھے کہ لوگ سمجھ رہے کہ اب کبھی یہ نہیں ملے گا. ایسا کبھی نہیں ملیں گے اتنے گرم وہ پھر بات نہیں کہ کچھ بھی نہیں. اور حضرت عثمان کو لوگ ردیف کہتے تھے, ردیف کے معنی کہ اون پر دو آدمی ہوتے ہیں ایک آگے ایک پیچھے, تو آگے والا تو اس کا راکب سوار ہے اور پیچھے ردیف, تو دشمن کو رجیب کہتے تھے کہ ہر عمر کے بعد اگر کوئی کام کو سنبھال سکتا ہے تو یہ آدمی سنبھال سکتا ہے, اسے ردیب کہتے. مگر رائے کا اختلاف اتنا گرم ہوتا تھا پھر کچھ نہیں, کیوں کہ مخالفت نہیں ہے رائے کا اختلاف ہے. اس بات میں کہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوا, کیوں کہ دلوں کی صفائی ہے. کیا ہے؟ دلوں کی صفائی ہے, کام کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ سارا تو کام کرنے سے ہو رہا ہے. جیسے میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ میاں بیوی ساری عمر ساتھ رہیں گے, ہاں ان میں اختلاف نہیں ہوتا گھر میں. ایسے کام ہے اور انسان ہے, اسے کہیں کہ بھائی اختلاف کی تو اجازت اور مخالفت کی مخالفت کی اجازت. اگر بات ناپسند ہے تو صبر کر لو. کیا کر لو؟ صبر کر لو, مخالفت نہ کرو صبر کرو, یہ حکم ہے. جب کوئی بات ایسی ہو رہی ہے صبر کرو, اس کا چرچا نہ کرو, اس کا اعتراض نہ کرو, چپ رہو چپ ہو جاؤ. کیوں کہ صبر نہیں کرو گے تو پھر زبان کے پھر جھگڑے ہوں گے. منع فرمایا بلا کرنا ضرور, جھگڑے نہ پیدا کرو, وقت پہ رو صبر کرو, دونوں حکم ایک ساتھ. یہ ہدایتیں خاموشی کوئی محرومی کی دلیل نہیں ہے کہ بھائی خاموش ہے کہ محروم نہیں ہے, وہ کسی وجہ سے خاموش ہے. باقی خاموش رہنا نہیں چاہیے, وہ خاموش رکھنا بھی نہیں چاہیے. خاموش رہے بھی نہیں بات ہو تو بتا دیں, اور کوئی خاموش رہتا ہو تو خاموش نہ رہنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھتا تھا, حضرت عمر سے مجھ سے بلوا دیتے کہ ابو الحسن تم کیوں نہیں بولتے؟ ہاں کیونکہ خاموشی کے وجوہات ہوتے ہیں. پھر خاموشی کیوں ہوئی؟ تو خاموشی کے بہت وجوہات ہوتے ہیں. ایک آدمی اندر سے ناراض ہے تو چپ ہے, ایک آدمی کو اعتراض ہے تو وہ چپ ہے, ایک آدمی بدن ہے تو وہ بھی چپ ہے, بہت وجوہات ہوتے ہیں. اور ایک آدمی کی کوئی ضرورت نہیں میرے بولنے کی, کام ہو رہا ہے وہ بھی چپ ہے. تو حضرت عمر کو تارتے تھے یا کوئی حضرت بولتے کیوں نہیں, تو مجھے بلواتے تھے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں تھا, میں تو خاموش بیٹھتا تھا. اللہ کی نعمت سمجھنی ہے, اس کی شکر گزاری میں استقامت پیدا کرنی ہے. استقامت سے شکر گزاری ہوتی ہے, اگر استقامت کے لیے شکر کریں گے جو عمل پر قائم رہے وہ عمل کا شکر گزار ہے. یہی اصولی بات ہے کہ عمل میں استقامت والا وہ عمل کا شکر گزار, شکر گزاری کے ساتھ یہ استقامت کے ساتھ کام کریں. اور دعائیں مانگے, کیا مانگیں؟ دعائیں مانگیں کہ کام کے لیے بھی, اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی اور ساتھیوں کے لیے بھی. دعا مانگنا جو ہے وہ ہمدردی کی علامت ہے. ہاں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, ہاں مریض کسی مادار اپنے مریض کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے اچھا کرتے. دعا مانگنا ہمدردی کی علامت ہے. حاسد دعا نہیں مانگتا, اس کو حسد ہے, وہ کہیں دعا مانگے گا؟ وہ نہیں مانگ سکتا. ہاں لیکن حسد نہ ہوگا تو دعا مانگے گا. حسد کا علاج ہی کہ دعا مانگے تو حسد بھی دور ہو جائے گا. جی ہاں, تو دعائیں مانگیں تاکہ ہماری فضا کے خوشگوار رہے, مسلمانوں کا معاشرہ, مسلمانوں کا معاشرہ یعنی مسلمانوں کا ماحول, یہ مسلمانوں کا ماحول کیسا ہوگا؟ اسلامی. جب مسلمانوں کا ماحول اسلامی بنتا ہے تو لوگ اس معاشرے میں آتے ہیں, اس ماحول میں آتے ہیں. اور ان کا ماحول اسلامی نہیں ہوتا, کتنے آتے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے, معاشرے کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں. ان کے ایمان کو, اعمال کو, اخلاق کو, ان کے لین دین کو, ان کے رہن سہن کو, سب چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. اس کام پر رہتے رہتے ان کی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی, ان کے ایمان, ان کی عبادات, ان کا رہن سہن, ان کا لین دین, ان کے اخلاق, برتاؤ, یہ سب ٹھیک ہو گئے. یہ حساب کرنے والے ہیں, یہ احسان کرنے والے ہیں. ہاں یہ جب ان کا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لوگ اس معاشرے میں داخل ہوتے ہیں, اور جب ان کا معاشرہ بگڑ جاتے تو یہ لوگ نہیں جاتے. ان کے معاشرہ پھٹا ہوا ہے, یہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. حضرت علی کے ساتھ جب لوگوں نے اختلاف کیا ان کی خلافت کے زمانے میں, چار برس حضرت علی کی خلافت رہی تھی, وہ شہید ہوئے. چار برس میں ایک بالی زمین بھی فتح نہیں ہوئی, آگے ہی نہیں بڑھا کام, ورنہ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا. یہ کیوں؟ ان کے اختلاف ہو گیا. بس تائید اللہ کا کہ نہیں ہے, اللہ کی تائید. پھر جنگ سلح ہو گئی, ہاں کہ پھر کام شروع ہو گیا, پھر بڑھنے لگا. یہ مثالیں پچھلی سیرت میں ہے, نفی اس بات دونوں کی, نفی اس بات یعنی کرنے کے لیے, نہ کرنے کے لیے کی یہ مثالیں ہیں. اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب کرے, بس اور ہم چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے.